أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إلى قوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فآئوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, ہم جمعے کی ان محافل میں سلسلے وار سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں اور پچھلی بار اس سورت کے 12 میں سے 11 رکوع تقریباً مکمل ہو گئے تھے. 11ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ذو القرنین کا واقعہ بیان کیا, اور اس واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے 3 سوالات قریش کے توسل سے پوچھے تھے. روح کی حقیقت کیا ہے, اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے, اور ذو القرنین کی پوری داستان کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں روح کے حوالے سے سوال کا جواب دیا گیا, اور سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف اور ذو القرنین کے حوالے سے سوالوں کا جواب دیا گیا. سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے سوال کا جواب سورت کے شروع میں دیا گیا, اور ذو القرنین والے سوال کا جواب سورت کے آخر میں, تاکہ پوری سورت کے مضامین میں سوال پوچھنے والوں کی دلچسپی برقرار رہے. اگر دونوں سوالات کا جواب شروع میں دے دیا جاتا تو پھر بقیہ سورت کے مضامین میں پوچھنے والوں کی دلچسپی برقرار نہ رہتی. پھر جو اس سورت کا اصل موضوع ہے, دجالی فتنے کا ازالہ, دجالی فتنے کا توڑ, ان دونوں سوالات کے جوابات کو اس موضوع کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. دنیا ایک دجالی فتنہ ہے, ایک ہمارے لیے آزمائش ہے, ایک ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے, ہے بڑی حسین, ہے بڑی پرکشش, لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہم اسی میں کھو کر اللہ کو بھول جائیں, آخرت کو بھول جائیں, اللہ کے احکامات کا پاس نہ کریں. اب یہ امتحان دنیا میں 2 طرح سے اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے, ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے, شکر کا امتحان ہوتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آزمائشیں ڈالتا ہے کہ انسان کے لیے حق کے ساتھ جینا وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یہ امتحان ہوا اصحاب الکہف کا, دھمکی دے دی بادشاہ نے کہ اگر تم اپنے توحید کے تصورات سے باز نہ آئے تو 3 دن بعد ان کے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا, سنسار کر دیا جائے گا. لیکن اصحاب الکہف وہ توحید پر ڈٹے رہے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی, اور اللہ کے سامنے عاجزانہ التجا کی کہ اس وقت اسباب کے حوالے سے ہمیں کہیں سے کسی مدد کا امکان نہیں ہے, اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے مدد عطا فرما اور اپنے پاس سے ہمارے لیے استقامت کا ذریعہ عطا فرما. اللہ نے مدد فرمائی اور ایک غار میں اللہ نے ان کو پناہ دی اور ان کی حفاظت کی. یہ اصحاب القاف کا معاملہ تھا، امتحان تھا ان کے صبر کا، مشکل حالات سے ڈٹے رہے. اگر ہم میں سے کسی پر یہ امتحان آ جائے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اصحاب القاف کی طرح حق پر ڈٹے رہنے کی اور اللہ ہی سے مدد مانگنے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذوالقرنین کا معاملہ بالکل برعکس تھا، اللہ نے ان کو بہت نوازا، بہت بڑا اقتدار دیا اور تین بڑی بڑی فتوحات کا ذکر تو خود قرآن کریم میں ہے. لیکن ذوالقرنین اس پوری کی پوری ایک نعمت والی زندگی اللہ سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننے والوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ نرمی سے برتاؤ کروں گا اور تمہیں تمہاری نیکی کا اثر اجر اللہ دے گا. اور جو لوگ شرک کرنے والے تھے ان سے کہا کہ میں دنیا میں تم سے سختی کروں گا، اگر باز نہ آئے اور برا عذاب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. تو اس امتحان میں کہ جب اللہ نے بہت کچھ دیا پھر بھی وہ اللہ سے غافل نہ ہوئے، اللہ کے احکامات کا پاس کیا، یہ ذوالقرنین ہمارے لیے ایک مثال ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تو وہ کبھی بھی ان نعمتوں میں اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کے احکامات سے غافل نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور ان نعمتوں کو اللہ کے احکامات اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. پچھلی بار ان تمام آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے کہ جو اس سورت کے 11 رکوع میں ذوالقرنین کے بارے میں آئی ہیں. اب کچھ علمی باتیں ذوالقرنین کے حوالے سے کہ جن کا ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا. یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید ہمیں ہر واقعے کا صرف وہ پہلو بتاتا ہے کہ جو پہلو ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے اور ہمارے عمل میں ترقی کے لیے ضروری ہو، اور باقی علمی باتوں کی طرف اشارے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا زیادہ ذکر نہیں کرتا کہ یہ صرف علمی باتیں ہیں، معلومات کی باتیں ہیں. اصل یہ دیکھو کہ قصوں میں، کہانیوں میں، داستانوں میں تمہارے لیے سبق کیا ہے، تمہارے لیے پیغام کیا ہے. یعنی قرآن مجید کوئی قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، وہ غم گزاری کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. ہر واقعے سے، ہر قصے سے ہدایت کیا ملتی ہے اس پر نگاہ مرکوز رکھو. اصحاب القاف کے پورے معاملے میں ہدایت کیا ہے کہ مشکل حالات میں بھی حق پر ڈٹے رہو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ مدد کرے گا. اور ذوالقرنین کے واقعے میں سبق کیا ہے کہ کتنے اچھے حالات ہوں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی یاد اس سے غافل نہ ہو. اب ذوالقرنین کے بارے میں ظاہر بات ہے انسان سوچتا ہے اور یہ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کون سے بادشاہ تھے، کس دور میں گزرے. یہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اکثر مفسرین نے ان سوالات کا جواب اپنی تفاسیر میں دینے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اصل علم تو اللہ کو ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان باتوں کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید نے ان سے سر پہ نظر کیا. لیکن کیونکہ بہرحال انسان کے اندر ایک تجسس ہے اور وہ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جواب ملتا ہے تسلی ہوتی ہے، جواب نہیں ملتا تو ذرا بے چین سا رہتا ہے. اس وجہ سے یہ ایک علمی کاوش بھی ہمیشہ واقعات کے حوالے سے مفسرین نے کی ہے. اب ذوالقرنین کے بارے میں جو ہمیں رہنمائی قرآن مجید سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ایک ایسے بادشاہ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع سلطنت عطا فرمائی تھی. اللہ کے اپنے الفاظ ہیں، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے انہیں مال و اسباب میں سے ہر چیز عطا کی تھی. پھر بہت بڑے فاتح تھے اور قرآن مجید نے تو ان کی تین فتوحات کا ذکر کیا، فتوحات بھی بڑی وسیع اس کا ذکر ہے کہ وہ مغرب میں اتنی دور تک چلے گئے فتوحات کرتے کرتے کہ گویا بالکل سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے، آگے مزید خشکی نہیں تھی، انہوں نے سورج کو اس میں ڈوبتے دیکھا. اور پھر مشرق میں اتنی دور تک چلے گئے کہ سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا. اور اس کے بعد پھر شمال کی طرف اتنے وسیع علاقے میں گئے کہ بڑا لمبا پہاڑی سلسلہ تھا اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک بڑی عظیم دیوار تعمیر کی. اور میں نے پچھلی بار یہ عرض کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خاصے آگے نکلے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوہے کی چادروں سے اتنی اونچی دیوار تعمیر کرنا کہ اس پر یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکے. اور اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی کے اس لوہے کو اتنا گرم کرنا، اتنا جلانا کہ وہ بالکل آپ کی مانند ہو جائے. الفاظ قرآن مجید کے یہ ہیں کہ جو ہے وہ اذا جعلہ نارا, یعنی اتنا لوہے کو انہوں نے جلایا کہ وہ بالکل آگ ہو گیا. تو ساری بات ہے کہ لوہے کو جلا کر اور بالکل ریڈ ہاٹ کر دینا یہ آسان نہیں ہے. اور پھر مزید یہ ہے کہ اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا اس طرح سے ڈالا کہ وہ تانبا, وہ تمام جو لوہے کی شیٹس تھیں ان شیٹس کے درمیان جو بھی گیپس تھے, جو بھی درزے تھیں, وہ ساری کی ساری بردی پگھلے ہوئے تانبے سے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ کام آسانی سے نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل کام ہے. انسان خود اگر جلتے ہوئے لوہے کے قریب جائے گا تو خود بھی جل جائے گا. لیکن کیا ٹیکنالوجی تھی, کیا تھی, گویا لوہے کو صاف کر کے قابل استعمال بنانے کی ٹیکنالوجی بھی تھی, اور اس کی مختلف شیٹس بنانے کی بھی ٹیکنالوجی تھی, ان کو اٹھا اٹھا کر اور تک 29 فٹ اونچی تقریباً دیوار بنانے کی بھی ٹیکنالوجی تھی, اس کے بعد ان کو جلانے کی بھی, اور اس کے بعد پگھلا ہوا تانبا ان کی تمام درجوں میں ڈالنے کی بھی ٹیکنالوجی تھی. تو بہرحال قرآن مجید نے پہلی بات تو یہ کہی کہ بہت بڑے بادشاہ تھے, اور اشارہ کیا کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت ایڈوانس تھے, اور یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کئی فتوحات عطا فرمائی. دوسری بات قرآن مجید نے یہ بتائی کہ انتہائی نیک اور عادل اور صالح بادشاہ تھے. جہاں فتح حاصل ہوئی وہاں پر لوگوں کو جا کر ایمان کی دعوت دی, دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ ان کی اصل نگاہ لوگوں کے مال پر ہو اور ان سے ٹیکس لینے پر ہو اور عیاشی پر ہو, اور یا اگر کوئی فلاح و بہبود کا تصور ہو بھی تو صرف دنیاوی اعتبار سے ہو نہیں, بلکہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ جو ایمان لے آئیں گے ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں گے, اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے ساتھ ہم سختی کریں گے. تیسری بات قرآن مجید نے یہ بتائی کہ انہوں نے یاجوج ماجوج کے فساد سے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی, سد ذوالقرنین. تو یہ تین باتیں تو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوئی ذوالقرنین کے بارے میں کہ یہ اللہ نے اشارے کر دیے. چوتھی بات کہ جس کا اشارہ حدیث سے ملا, اور وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کا کوئی خاص تعلق یہودیوں سے تھا, یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں سوال پوچھا, ورنہ ان کی کیا انٹرسٹ تھی ذوالقرنین سے. تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ذوالقرنین کا آخر یہودیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغرض امتحان پوچھا کہ بتائیے ذوالقرنین کون ہے. تو یہ وہ چار سوالات ہیں کہ جن کی چار باتیں ہیں کہ جن کی روشنی میں مفسرین نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ذوالقرنین کون سے بادشاہ تھے, اور یہ کس زمانے میں گزرے, اور کس علاقے کے فرما روا تھے. اب یہ چار سوالات تھے جو مفسرین, چار پہلو تھے جن کے حوالے سے غور و فکر کا ایک میدان تھا مفسرین کے سامنے. اب اکثر جو ہے وہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے مراد سکندر ہے, اسے سکندر یونانی بھی کہتے ہیں, سکندر رومی بھی کہتے ہیں, سکندر مقدونی بھی کہتے ہیں. لیکن ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے اس رائے کو بڑی سختی کے ساتھ مسترد کر دیا, اس لیے کہ سکندر کے بارے میں جو بھی معلومات تاریخ انسانی میں ہمارے پاس ہیں یہ تو ضرور ہے کہ اس نے دنیا کا وسیع علاقہ فتح کیا, لیکن یہ کہ وہ ایک مشرک بادشاہ تھا اور اس کا عدل سے اور نیکی سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو ابن کثیر نے بڑی سختی کے ساتھ اس رائے کو ریجیکٹ کیا رحمت اللہ علیہ. البتہ انہوں نے اشارہ کیا کہ شاید اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک بادشاہ ہے, اور انہوں نے اس کی کچھ تاریخ سے شواہد پیش کی ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی کنکریٹ اور حتمی بات سامنے نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس پر پورا دل لوگوں کا ٹھک جائے. پھر تحقیق اس پر جاری رہی, اور اب تقریباً تمام جدید مفسرین کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ ذوالقرنین کون سی شخصیت ہے. اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے مولانا حفظ الرحمان سہاروی کو رحمت اللہ علیہ. یہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, اور دیوبند کے ابتدائی جو بھی فارغ التحصیل علماء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے قرآن مجید کے واقعات پر برقی کام کیا, اور ان کی تصانیف قصص القرآن کے نام سے وہ موجود ہیں. چار جلدیں لیکن وہ مل جاتی ہیں دو والیومز میں, یعنی ہر والیوم میں دو دو جلدیں ہیں. انہوں نے قرآن مجید کے ہر قصے کے بارے میں بڑی عمدہ تحقیق کی ہے, اس کے بارے میں مختلف آراء کو ڈسکس کیا ہے, اور اگر کسی آراء کو انہوں نے مسترد بھی کیا ہے تو اس کے لیے پورے شواہد اور دلائل دی ہیں.
اسی طریقے پر ذوالقرنین کے بارے میں بھی ان کی تحقیق پر تقریباً جو ہے وہ اکثر و بیشتر تمام جدید مفسرین کا اتفاق ہے, اور ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ایران کے بادشاہ سائرس ہیں, ان کا نام سائرس بھی ہے, کیخورس بھی ہے, خسرو بھی ہے, مختلف ان کے نام ہسٹری کے اندر موجود ہیں, اور ان کا تعلق یہودیوں سے یہ تھا کہ وہ یہودیوں کے بہت بڑے محسن تھے. سورہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے عروج اور زوال کے دو ادوار کا بیان ہے بالکل پہلے ہی رکوع میں. ان کا پہلا عروج اس وقت آیا جبکہ حضرت تالوت کی قیادت میں ان کو پہلی مرتبہ ایک فتح حاصل ہوئی. حضرت تالوت کی فتح کا ذکر سورہ بقرہ میں اس کے 32 اور 33 رکوع میں ہے, بالکل دوسرے پارے کے آخر میں. انہوں نے جالوت کو شکست دی اور فلسطین کے اوپر قبضہ ہوا یہود کا یا بنی اسرائیل کا. حضرت تالوت 16 برس تک حکمران رہے, ان کے بعد 40 برس تک حضرت داؤد علیہ السلام ان کی حکمرانی اور خلافت رہی, اور 40 برس تک پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت رہی. یہ تین ان کے خلفاء راشدین ہیں بنی اسرائیل کے. سلیمان علیہ السلام کے بعد پر جو ان کی اولاد تھی وہ نالائق تھی, جس کی وجہ سے عظیم جو ایک ریاست قائم ہوئی تھی یہود کی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, ایک شمالی ریاست جس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی ریاست جس کا نام یہودا تھا. شمالی ریاست رستہ رستہ آشوری ایک قوم تھی, مشرک قوم, ان کے زیر عطاب آئی اور اپنے بگاڑ کی وجہ سے, اپنی دنیا داری کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر آشوریوں کے ذریعے عذاب آیا, آشوریوں کے ذریعے سے, اور 721 قبل مسیح میں وہ ریاست تباہ ہو گئی. اس پر قبضہ ہو گیا آشوریوں کا, اور انہوں نے یہودیوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے اپنی پوری ریاست کے اندر دور دور پھیلا دیا, ان کی وحدت کو توڑ دیا. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے اس پر بڑی تفصیل سے حاشیہ لکھا ہے. دوسری ریاست جو یہودا تھی اس پر بھی عذاب کے کوڑے چھوٹے چھوٹے برستے رہے. اس دوران انبیاء اکرام نے آ کر ان کو بہت سمجھایا. اسی دوران ایک نبی کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے اب اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے, درخت کی جڑ کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا گیا, خدا کے لیے باز آ جاؤ, لیکن وہ قوم نہیں سدھری. تو پھر ان پر عذاب آیا بابل, جس کا نیا نام عراق ہے. یہاں سے کلدانی حملہ آور بیت المقدس میں آئے, اور ان کا سردار تھا بخت نصر, اور اس نے آ کر یہودا ریاست کو تباہ کیا. جو حیدر سلیمانی بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اس نے اس کو شہید کر دیا. جو ان کے پاس تورات موجود تھی اس کو اس نے ضائع کر دیا, اور پورے بیت المقدس شہر کو ایسے تباہ کیا کہ کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں تھی. اور مزید یہ ہے کہ اس نے تقریباً کوئی 600,000 کے قریب اسرائیلیوں کو مار دیا, اور بقیہ 600,000 کو تقریباً قیدی بنا کر اپنے ساتھ وہ لے آیا عراق. تو یہ یہود کا پہلا عروج اور پھر ان کا پہلا زوال, یہ واقعہ ہوا 587 قبل مسیح میں. اس کے بعد ایران کے بادشاہ اٹھے ہیں جن کو ذوالقرنین محسنین نے تسلیم کیا ہے, جن کا نام کیا خسرو ہے اور سائرس ہے. اقبال نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ جو ہے وہ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہاں کئی سے مراد یہ لقب کا کیا خسرو کا. ذوالقرنین اٹھے اور انہوں نے جب اپنی فتوحات ایران کے مغرب کی طرف کی ہیں تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے عراق حملہ کیا, اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں کے ساتھ انتہائی جو قید ہے, انتہائی ظلم و ستم یہ کلدانی کر رہے ہیں, تو کلدانیوں کو شکست دے کر اور یہودیوں کو وہاں سے آزاد کرا دیا. یہ تھا ان کا یہودیوں پر احسان, یہ تھا ان کا یہودیوں کے ساتھ تعلق. اور اس کے بعد پھر یہودی قافلوں کی صورت میں رفتہ رفتہ پہنچے بیت المقدس, اور پھر اسی زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام, ان کو اللہ نے 100 برس تک سلائے رکھا تھا, ان کو 100 برس کے بعد اٹھا دیا تھا. انہوں نے پھر جو یہودی قافلے وہاں پر پہنچے ہیں تو پھر سے ان کے اندر ایک ایمان کی تحریک برپا کی, ان کے اندر پھر ان کی اخلاقی تربیت کی, یاداشت کی بنیاد پر تورات کو دوبارہ مرتب کیا, ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی بنیاد ڈالی. لہذا ان کے بہت بڑے وہ ریفارمر تھے, اور یہودیوں نے پھر ان کو خدائی میں شریک کر دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. تمہارا یہ ہے کہ یہ پھر ان کا ایک دوسرا عروج حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے شروع ہوا ہے. تو یہاں صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ یہ تعلق ہے ذوالقرنین کا یہودیوں سے کہ وہ ان کے بہت بڑے محسن ہیں, اور جب ان کا پہلا زوال آیا تو اس زوال سے پھر ان کو نکال کر اور دوبارہ تیسرے دوسرے عروج کی طرف گامزن کرنا اور ان کو دوبارہ بیت المقدس کی طرف بھیجنا, یہ اصل میں ایک احسان تھا ذوالقرنین کا یہودیوں پر. اب انہیں ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ ان سے پہلے یہ جو ایران کی ریاست تھی, یہ ریاست اصل میں دو حصوں میں تقسیم تھی, ایک پارس اور ایک میڈیا. ذوالقرنین نے سب سے پہلے تو ان دونوں ریاستوں کو متحد کر کے عظیم ایرانی ریاست کی بنیاد رکھی, اور علامت کے طور پر ایسا تاج وہ پہنتے تھے کہ جس میں دو سینگیں تھیں. کرنون عربی زبان میں سینگ کو بھی کہتے ہیں, ویسے تو کرنون زمانے کے لیے بھی آیا ہے, ہم اثر لوگوں کے لیے بھی آیا ہے, لیکن کرنون سے مراد اصل میں ایک ہوتا ہے سینگ. تو دو سینگوں والا ذوالقرنین مکھ والا, قرنین عربی زبان میں کہتے ہیں دو سینگے. تو چونکہ ان کے تاج میں دو سینگے تھے اور وہ اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے دو ریاستوں کو جمع کیا ہے, اس لیے وہ ذوالقرنین ان کا لقب مشہور ہو گیا, اور انہوں نے پھر ایک عظیم ایرانی ریاست کی بنیاد رکھی, پہلے ایران کو مستحکم کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ایک مہم کی ہے مغرب کی طرف, اور وہ مغرب میں آگے بڑھتے 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 وہ پہنچ گئے ہیں جو ہے وہ میڈیٹیرین تک, اور وہاں تک ان کی فتوحات. پھر انہوں نے دوسری مہم اپنی شروع کی مشرق کی طرف, اور ساحل مکران تک یہاں پر آئے, اور یہاں پر انہوں نے فتوحات حاصل کی. اس کے بعد پھر وہ گئے ہیں شمال کی طرف, جنوب میں ایران کے سمندر ہے, وہاں تو قومیں مو نہیں سکتی تھی, تو شمال کی طرف گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر قفقاز کا پورا علاقہ فتح کیا ہے, اور وہیں پر ایک دیوار کے آثار آج بھی موجود ہیں. میں نے بتایا تھا کہ وہ 3 میل لمبی ہے, 29 فٹ اونچی ہے, 10 فٹ موٹی ہے, یہ انہوں نے ایک جو ہے وہ دھاتی دیوار وہاں پر تعمیر کی ہے. تو یہ بارہ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن مجید میں جو اشارے آئے تھے اس سے غور و فکر کرنے کے بعد اس وقت مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ اس سے مراد ایران کے بادشاہ سائرس, کیا خورس یا کیا خسرو ہے. اب اس کے بعد جو دوسری ایک اصطلاح یہاں پر آئی ہے دلچسپی کے لیے, وہ ہے یاجوج اور ماجوج کی, کہ یاجوج اور ماجوج کون ہے, یہ ذرا تفصیلی بات ہے, آج تو اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی, لیکن قرآن مجید میں نوٹ کیجئے کہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر دو صورتوں میں ہے, ایک تو سورت الکاف میں جو ہم نے بھی پڑھا, اور اس کے علاوہ سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں, یعنی 17 پارے میں, یہ 16 پارہ وہ 17 پارہ ہے, قریب قریب ہی ہے. قرآن مجید سے یاجوج ماجوج کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہوتا ہے, اسی کی روشنی میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی غور و فکر کیا گیا. تو یاجوج ماجوج کون ہے؟ پہلی بات تو قرآن مجید نے ان کے ایک ایسے دور کا ذکر کیا جبکہ وہ زمین میں فساد مچا رہے تھے. الفاظ قرآن مجید کے ہم نے پڑھے تھے کہ انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, بے شک یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. اسی لیے جو تیسری فتح ذوالقرنین کی تھی اس میں لوگوں نے جہاں وہ گئے تھے اس قوم نے, مکتو قوم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ کسی طرح اس جگہ سے, ان دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اس سے یاجوج ماجوج ہم پر آ کر یلغار کرتے ہیں, اگر آپ یہاں پر ایک دیوار بنا دیں تو ہم آپ کے لیے ایک خراج طے کر دیں گے, آپ کو ہم جو ہے وہ اس کا ایک بدلہ دیں گے, ایک ٹیکس دیں گے. تو چونکہ انتہائی نیک و صالح بادشاہ نے منع کر دیا, مجھے کسی ٹیکس کی, مجھے تم سے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے, جو مجھے اللہ نے دیا وہ کافی ہے, بس ذرا میری مدد کرو. اور پھر انہوں نے وہ دیوار بنائی, اور دیوار ایسی مضبوط بنائی کہ کہا کہ نہ تو وہ یاجوج ماجوج اس میں نقب لگا سکیں گے اور نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے. لہو نقبہ, نہ وہ اس قابل ہوں گے کہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکے اور نہ اس قابل ہوں گے کہ اس دیوار میں سوراخ کر کے اور اس سوراخ میں سے تمہاری طرف آ سکے. تو یہ ہے یاجوج ماجوج کا پہلا دور کہ جس میں وہ فساد مچاتے تھے, اور اللہ نے ذوالقرنین کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو ان کے فساد سے حفاظت دے دی, اور یہ ایک دیوار ان کی روک کے لیے بنا دی گئی. ان کا دوسرا دور جو اللہ نے اسی سورہ کہف میں بیان کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور پھر ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ ان میں سے بعض کے اندر گھس گئے, لفظ موج یہاں پر آیا ہے یموجو، انشاءاللہ اس پر عظیمت بات ہوگی. ایک تو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اور ان میں سے بعض بعض کے ساتھ مل گئے، بعض بعض کے ساتھ آپس میں مدغم ہو گئے، جیسے موج موج سے مل جاتی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ یہ دوسرا دور ہے. تیسرے دور کا، چوتھے دور کا ذکر سورہ انبیاء میں، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس وقت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. یاجوج اور ماجوج اس وقت یلغاد رہے، اور اس کے بعد پھر چوتھے دور کا ذکر ہے کہ اس وقت سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو اس وقت یاجوج ماجوج وہ انتہائی افسوسناک صورتحال میں ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ جو ہے وقت رب الباد الحق فائزہ ہی ساخت افسار الزین کفر یا وہی لنا کر کن فی غفلت من ہاذا. جب وہ قریب سچے وعدے کا وقت آ جائے گا تو اس وقت کی کیفیت ہوگی کہ ان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، اور وہ افسوس کریں گے کہ ہم تو اس قیامت کی تیاری سے بالکل ہی غافل تھے، ہم نے اس کی تیاری نہیں کی ہے. تو یہ ان کے چار دور ہیں، یعنی پہلا دور جبکہ وہ زمین میں فساد مچا رہے تھے، دوسرا دور کہ اللہ نے انہیں پھر چھوڑ دیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہوئے، تیسرا دور کہ جب ان کی یلغار ہوگی اور وہ ہر طرف سے تباہی کے لیے پھر آئیں گے، یہ قیامت کی نشانی، اور چوتھا دور کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے قیامت آئے گی تو اس وقت ان کی مایوسی اور ان کی حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے اس دن کو یاد کیا ہوتا، کر کننا فی غفلت من ہذا. انشاءاللہ اس حوالے سے اب مزید تفصیلی گفتگو آئندہ ہفتے ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب سے محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس میں ہمارے لیے اپنے ایمان اور اپنے عمل کو مضبوط کرنے کے سبق ہیں اللہ وہ ہمیں یاد کرنے اور ان سے استفادے کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.